الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں یہ لکھا ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا نقصان اسے دنیا میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اطاعت سے محرومی گناہوں کی یہ تاثیر ہے کہ بندے کا دل نیکی کو نہیں چاہتا, نماز کو جی نہیں چاہتا, تلاوت کو جی نہیں چاہتا, شریعت پر عمل کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے. چنانچہ جو لوگ روک پال لیتے ہیں نہ ان کو دن میں اطمینان نہ راتوں کو نیند آتی ہے, ہر وقت دل بے چین ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ سکون تو ان سے روٹھ ہی گیا. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. چنانچہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں, حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء, میرے پروردگار تو ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے, لیکن ماننا یا پورا کرنا یہ الگ بات ہے. ہم اپنی زندگی میں خود دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو ناراض کر دے, اس کے بعد پھر وہ فرمائشیں بھی کرتا رہے, باپ اس کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے. اسی طرح جو بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنی انسنی کر دیتا ہے. گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے. چنانچہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ واپس چلی جاتی ہیں. عزت کی بجائے ذلت ہوتی ہے, یہ پریشانیاں ہوتی ہیں, کام ادھورے ہوتے ہیں. جس کام میں ہاتھ ڈالو پورا کوئی کام بھی نہیں ہوتا, ہر کام ادھورا. یہ سب گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ان گناہوں کے اثرات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرے. ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تم اللہ تعالی کے سامنے سچی توبہ کر لو. توبہ کہتے ہیں ایک تو گناہ کو انسان چھوڑے, دوسرا ان گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو, تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزم ہو, پھر اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تو ان کو واپس کرے یا معافی مانگے. اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو انسان کی توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. ایک شرط گناہ سے توبہ کی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے. اگر کسی اور نیت کی وجہ سے گناہ چھوڑا تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی. مثلا اس لیے گناہ چھوڑے کہ جی بہت بدنامی ہو گئی تو اس کو توبہ نہیں کہیں گے. اگر اس لیے گناہ چھوڑا کہ اب گناہ کا موقع ہی نہیں رہا تو اس کو بھی توبہ نہیں کہیں گے. اگر اس لیے گناہ چھوڑا کہ جی بیماری لگ سکتی ہے تو بھی یہ توبہ نہیں. اگر اس لیے گناہ چھوڑا کہ جی مال بہت خرچ ہو جاتا ہے، مثلا ایک انسان جوا کھیلنے سے توبہ کرتا ہے جی کہ بہت لاس ہوتا ہے، تو یہ توبہ نہیں کہلاتی. توبہ کہتے ہیں انسان گناہ کو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے. جب کوئی بھی بندہ توبہ کرے تو اس کو چند کام کرنے چاہیے. پہلا کام کہ برے دوستوں سے الگ ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا. یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. کیا مطلب؟ کہ زہریلا سانپ اگر ڈس لے تو انسان کی جان کا خطرہ، اور اگر برا دوست ڈس لے تو انسان کے ایمان کا خطرہ. اس لیے برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا. پھر دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. جب پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ شیطان تو مردود ہے، آخر یہ کلمہ گو مسلمان ہے، برا دوست جو بھی ہے، شیطان سے بھی برا کیسے ہو گیا؟ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی تفصیل لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے. آگے عمل کرنا نہ کرنا بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن برا دوست وہ انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں ڈالتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ کروا دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. جب تک انسان برے دوستوں کو نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ پکی سچی نہیں ہوگی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی موتی گندی نالی کے اندر پڑا ہے، آپ اس کے اوپر اگر پانی ڈالنا شروع کریں تو آپ اس کے اوپر 100 لیٹر پانی بھی ڈالیں پھر بھی وہ گندے کا گندا، اس لیے کہ گندی نالی میں جو پڑا ہوا ہے. اور اگر گندی نالی سے نکال لیں تو ایک گلاس پانی ڈالنے سے وہ صاف اور پاک ہو جائے گا. اسی طرح برے دوستوں کی محفل میں رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور عجیب بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ عہد بھی کرتے ہیں، وتر میں یہ دعا پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے چھوڑ دیا، کلو حاصل کر لیا ان لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہیں. تو نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، اور دن ہوتا ہے تو انہی لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے. تو توبہ کرنے والا بندہ ایک تو برے دوستوں کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کام کرے کہ توبہ میں تاخیر پر بھی توبہ کرے. مثال کے طور پہ گناہ کیا جوانی کی عمر میں، اب بڑھاپا آ گیا، ابھی تک توبہ نہیں کی، تو یہ جو توبہ میں ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی، یہ مستقل ایک گناہ ہے. تو اب دو گناہ بن گئے، ایک جو جوانی میں گناہ کیا تھا اور دوسرا جو اس پہ توبہ کرنے میں دیر کر دی تھی. اس پر بھی انسان اللہ کے حضور توبہ کرے، پھر اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے. اگر برے دوست ہیں تو ان کے ٹیلی فون نمبر سب ڈیلیٹ کر دے، میسیجز سب ڈیلیٹ کر دے. یہ نہیں ہے کہ بس میسیج آتے ہیں میں پڑھ لیتی ہوں مگر میں رسپانس نہیں دیتی. آج آپ یہ کہہ رہی ہیں، کل جب شیطان آپ کے ذہن میں شیطانی خیال ڈالے گا تو پھر میسیجز کے جواب بھی آنے شروع ہو جائیں گے. تو شریعت نے کہا کہ اپنی نفس کے اعتماد مت کرو، حقوق اللہ کو بھی پورے کرے اور حقوق العباد کی معافی تلافی کرے. اگر حرام چیزیں ہیں تو ان کو ضائع کر دے، مثال کے طور پہ اگر اپنی ایسے فوٹو البم بنائے جو لباس پورا نہیں غیر محرموں کے ساتھ کھینچے گئے تو ایسے تمام تصویروں کو تلف کر دینا ضروری ہے. شریعت نے کہا اگر کوئی آدمی شراب پیتا تھا اور اس نے شراب سے توبہ کر لی اور وہ کہتا ہے جی کہ جن گلاسز میں میں شراب پیتا تھا اب میں ان میں پانی پی لیا کروں گا, تو شریعت کہتی ہے ہرگز نہیں, تم ان گلاسوں کو بھی توڑ دو. وجہ یہ ہے کہ جب ان گلاسوں میں تم پانی یا کوئی جوس پیو گے تو جوس پیتے ہوئے تمہیں شراب یاد آئے گی, تو گناہ کی یاد دلانے والی چیز کو بھی ختم کر دو. پھر حرام مال سے جو بدن پرورش پایا اس کو اللہ کے راستے میں نیکی میں صرف کرے, نیک لوگوں کو دوست بنائے. جو توبہ کرنے والا بندہ ہو اس کو چاہیے کہ جن لوگوں نے پہلے توبہ کی اور حدیث پاک میں ان کا تذکرہ ہے, کتابوں میں ان کے واقعات ہیں, ان کے واقعات کو پڑھے کہ وہ کیسے سچی توبہ کرنے والے لوگ تھے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی, عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرے انور دوسری طرف کر لیا, وہ ادھر سے آئی, اے اللہ کے حبیب سے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ تیسری طرف کر لیا, اس نے ادھر سے آ کے یہی کہا. نبی علیہ السلام نے چہرہ چوتھی طرف کر لیا, اس نے چوتھی مرتبہ پھر یہی کہا. جب چار مرتبہ اس نے اقرار کر لیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا, آپ مجھے پاک کر دیجئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے وہم ہو گیا ہو. اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی بات نہیں, میں پریگننٹ ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے پاک کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس وقت تم میرے پاس واپس آنا. وہ صحابیہ واپس چلی جاتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ 9 مہینے کا وقت تھا, اگر وہ چاہتی تو اپنی بات سے پھر بھی سکتی تھی, اگر وہ چاہتی تو کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر جاتی, اگر وہ چاہتی تو کوئی اور بہانہ کر لیتی, مگر نہیں, اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی. اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو گناہ میں نے کیا وہ بہت بڑا, اور اب میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زناکار سے ناراض ہوتے ہیں, اور زناکار آدمی جب تک سچی توبہ نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا. تو وہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں پیش کی جاؤں, اور یہ بھی جانتی تھی کہ قیامت کے دن جب زناکار عورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کو ہٹا لیں گے, اس کی طرف نہیں دیکھیں گے, یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی طرف نہ دیکھیں کہ تم تو اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھاتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ زناکار عورت جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کے جسم پر کپڑے ہوں گے, ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اس کے کپڑے اتر جائیں, اس لیے یہ ذلیل ذلت ملے گی کہ یہ غیر محرم کے سامنے کپڑے اتارے. پھر ایک اور بات حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ اس عورت کو جہنم کے اندر جب پھینکا جائے گا تو جس طرح آپ نے ہوٹلوں پر دیکھا کہ چکن پیس ہوتے ہیں اور وہ روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آگ کے اندر, لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کسی تار کے اندر, اس طرح جہنم کے اندر اس عورت کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا جائے گا. یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ انسان ذرا سختی سے ہاتھ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر اس کے اندر लोहे की तार डाली जाएगी और इंसान को लटकाया जाएगा। आप सोच सकती हैं कि कितनी तकलीफ होगी। और जिस तरह मुर्गा आग के अंदर जल रहा होता है, ये औरत जहन्नम की आग में इस तरह जल रही होगी। फिर इसके मुंह में पीप आ रही होगी जो ये पी रही होगी। फिर इसको एक और भी सजा दी जाएगी। हदीस पाक में आता है एक गार होगी जो बिच्छुओं की होगी। इस औरत को उसके अंदर धक्का देकर उसके मुंह पे चटान रख दी जाएगी और उसमें लाखों बिच्छू होंगे और वो लाखों बिच्छू इसके जिस्म पर इस तरह चढ़ेंगे जिस तरह शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां होती हैं। इतने लाखों बिच्छू एक वक्त में इसको डसेंगे। इसके जिस्म के हर हर सेल के अंदर जहर जाएगी और इसे इतनी तकलीफ होगी। ये सजा क्यों मिलेगी कि तुमने ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से तेरे जिस्म के अंग अंग ने मजे पाए थे, अब अंग अंग के अंदर इस जहर का असर जाएगा। एक शहद की मक्खी काट ले तो उसकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जब ये बिच्छू काटेंगे और लाखों की तादाद में एक वक्त में काटेंगे, पांव से लेकर सर तक हर जगह पर डंक लगेंगे, सोचे कितनी तकलीफ होगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। वो सहाबिया जानती थी कि ये सब तकलीफें मुझे जहन्नम में दी जाएंगी, इसलिए मुझे इसी दुनिया में पाक होना है। उसको पता था जब मैं गुनाह का इकरार करूंगी मुझे रजम किया जाएगा, मर्दों के मजमे के अंदर मुझे जमीन में गड़ा खोद के आधा जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा और ऊपर का हाफ जो है उसको पत्थर मारे जाएंगे। कोई पत्थर मेरे सर पे लगेगा, कोई मुंह पे लगेगा, कोई आंख पे, कोई कान पे, जिस्म से खून निकलेगा, कबीले की जिल्लत होगी, माँ बाप की जिल्लत होगी और मुझे इतनी दर्दनाक मौत दी जाएगी। मगर वो जानती थी कि ये दुनिया की जिल्लत भी छोटी है, ये दुनिया की तकलीफ भी छोटी है। क्यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेपर्दा होना ज्यादा बुरा है, अल्लाह ताला का नाराज हो जाना ज्यादा बड़ा गुनाह सजा है। लिहाजा वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। नबी सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चे की विलादत हो जाए फिर आना। वापस चली जाती है। उसको रातों को नींद नहीं आती थी, सुकून नहीं था। वो सोचती थी अगर इसी हाल में मैं मर गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। चुनाचे खुदा खुदा करके बच्चे की विलादत होती है। वो एक दिन अपने बच्चे को लेके आई, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की विलादत हो गई, अब आप मुझे पाक कर दीजिए। नबी सलाम ने फरमाया, जाओ इस बच्चे को दूध पिलाओ। वो औरत फिर वापस आती है। सोचिए तो सही, इतने मुद्दत में ये औरत अपनी बात से मुनहरिफ नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उसको ये यकीन था कि इस गुनाह की वजह से आखिरत की जिल्लत बहुत बड़ी, दुनिया की जिल्लत छोटी। वो फिर एक डेढ़ साल बच्चे को पालती है। एक दिन बच्चे को लेकर आई, उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बच्चे ने रोटी खाना शुरू कर दी, मैं अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गई। नबी सलाम ने सहाबा से फरमाया, इस औरत को रजम कर दिया जाए। चुनाचे लोग जमा हुए, औरत को पत्थर मारने लगे। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी ने जब उसको पत्थर मारा तो उन्होंने कोई फिक्रा कह दिया कि तूने कितना बुरा काम किया, कितनी गंदी औरत है। जब उसने ये कहा तो नबी इस्लाम ने उस सहाबी को मना करके ये कहा, मेरे सहाबी इस औरत को ये बात मत करो, लकत ताबत तौबतन, इस औरत ने ऐसी तौबा सच्ची की है, लव कुस्सिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनत वसअतहुम, इसकी तौबा के सवाब को मदीना के 70 गुनाहगारों में तकसीम कर दिया जाता, 70 गुनाहगारों की भी मगफिरत हो जाती। कैसी वो सहाबिया थी, کہ اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا. تو معلوم ہوا کہ ایسے واقعات پڑھنا کہ جس میں توبہ کرنے والوں نے سچی توبہ کی, اس سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں توبہ کرنے لگتا ہے اس کے ذہن میں شیطان مختلف اشکالات ڈالتا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ڈالتا ہے, میں اتنی بڑی گنہگار ہوں, میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے, میرے یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ سنیے, اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے. فرمایا, میرے بندے, اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں, اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں, اگر تیرے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں, میرے بندے, تیرے گناہ تھوڑے ہیں, میری رحمت زیادہ ہے, تو توبہ کرے گا, میں تیری توبہ کو قبول کر دوں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو رب کریم نے گناہوں کو معاف کرنے کی خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک بندے نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا, اس کو ندامت ہوئی, اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں, چنانچہ وہ علماء کی بستی کی طرف چل پڑا, راستے میں اسے موت آ گئی, ادھر سے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جہنم کے فرشتے کہنے لگے, 100 بندوں کا قاتل ہے, اسے جہنم میں لے جانا ہے. جنت والے فرشتے کہنے لگے, توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا, اب اس کو جنت میں لے جانا چاہیے. حتیٰ کہ دونوں نے اپنا اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا. رب کریم نے فرمایا, تم اس کے راستے کی پیمائش کرو, اگر یہ اپنے گھر سے قریب تھا اور اگلی بستی دور تھی, جہنم میں لے جاؤ, اگر توبہ والی بستی کے قریب تھا, گھر سے دور پہنچ گیا تھا, جنت میں لے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے, جب فرشتوں نے پیمائش کی تو جہاں بالکل راستے کا نصف تھا اس جگہ پر اس بندے کو موت آئی تھی, مگر اس کی لاش اگلی بستی کی طرف گری تھی. صرف اتنا قریب ہونے پر اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ میں جلدی کر لیں. حدیث ایک اور اشکال بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں, مگر جو لوگ ہیں وہ مجھے زبردستی گناہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں, بد کردار مجھ پر چڑھائی کر لیتے ہیں, میں کمزور ہوں. بات تو نہیں ہے, انسان جب گناہ نہ کرنا چاہے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. چنانچہ اس بارے میں دو واقعات سن لیجئے. ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ, زمانہ جاہلیت میں مکہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے غلط تعلقات تھے. وہ عورت کوئی بہت خوبصورت قسم کی چیز تھی, چنانچہ جب انہوں نے توبہ کر لی, یہ مدینہ طیبہ آ گئے, مدینہ طیبہ کلمہ پڑھ لیا, حتیٰ کہ زندگی گزارنے لگے. ایک مرتبہ کاروبار کے لیے ان کو مکہ مکرمہ واپس آنا تھا, مغرب کے بعد کا وقت ہے, مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں, گلی میں سے گزر رہے تھے, اچانک اس عورت کا نظر ان پر پڑ گئی. اس نے ان کو کہا, کہاں غائب ہو گئے, آئی مس یو, آئی لو یو, جو گانے گاتی ہیں اس نے وہی گانے شروع کر دیے اور کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہ ہوئی, آج میرا خاوند بھی گھر پہ نہیں, تم اپنا کام سمیٹ کے آ جانا, میں تمہارا انتظار کروں گی. اس صحابی نے کہا کہ نہیں, میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا. اس نے پوچھا, مرشد, تم وہی ہو جو مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے, آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, میری منتیں کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ تمہیں چہرہ دکھا دوں, منتیں کرتے تھے میں ایک دفعہ تم سے بات کر لوں, تم میرے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے پھرتے تھے, آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم آنا, میں گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں, اور تم کہتے ہو میں نہیں آؤں گا. اس دوران اس عورت نے یہ محسوس کیا کہ وہ صحابی بات کر رہے تھے مگر آنکھ نہیں اٹھ رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، تو وہ کہنے لگی تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھوں نے اب ایسی ہستی کو دیکھ لیا ہے جس کے بعد یہ غیر محرم کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تو پہلے سے چونکہ طبیعت کھلی ہوئی تھی، دونوں آپس میں ملتے رہتے تھے، وہ آگے بڑھی کہ ذرا ہاتھ لگائے۔ صحابی کہنے لگے خبردار تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا، میں اپنی تلوار سے تمہارے سر کو جدا کر دوں گا۔ وہ گھبرا گئی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سخت بات اس نے کر دی، واپس چلی گئی۔ جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اتنا فرض پین لے لیتے ہیں، دوسرا بندہ ان کو گناہ کی طرف مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک اور واقعہ، حضرت مالک رضی اللہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک جہاد میں جانے کے لیے ان کو دیر ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ جو ہے انتظار کریں جب تک اللہ آپ کی توبہ قبول نہ کرے۔ صحابہ کو بھی منع کر دیا، آپ اس سے گفتگو بند کر دیں جب تک توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے لیے زمین پوری فراخی کے باوجود دشوار ہو گئی، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر تھا اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو میری موت ایمان پر نہیں آئے گی کہ اللہ کے حبیب مجھ سے ناراض ہیں، اور اگر اس دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، مجھے کسی کا چین نہیں تھا، آرام نہیں تھا، میرا دن نہیں گزرتا تھا، میری رات نہیں گزرتی تھی، مگر اسی حال میں مجھے 40 دن گزر گئے، میں بہت ڈپریسڈ کنڈیشن میں گزارا کر رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلا، بازار میں پہنچا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں غسان کے بادشاہ نے ایک رکا بھیجا ہے، میں نے رکا پڑھا، لکھا ہوا تھا عیسائی بادشاہ نے کہ میں نے سنا ہے آپ کے صاحب نے آپ سے بول چال بند کر دی، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی عزت افزائی کریں گے، آپ کو ہم یہاں بہت آسانی اور سہولت کی زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ رکا پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک تو میرے اوپر آزمائش آئی ہے اور دوسرا میں اتنا گر گیا کہ اب کافر لوگ میرے اوپر تما کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے سامنے اس کاغذ سے کئی پرزے کیے، تنور جل رہا تھا، میں نے آگ کے اندر وہ خط پھینک دیا، ان کو میسج پہنچا دیا، خبردار میرے بارے میں یہ مت سوچنا۔ دیکھیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ایسا معاملہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں توبہ تو کرنا چاہتی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن چکی ہیں، ہر وقت ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہوتا تو ہے لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پروردگار ہماری ان یادوں کو ذہن سے ختم کر دیں اور دل کے اندر اللہ کی یاد کو جما دیں۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں، دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ان دعاؤں کے مانگنے سے اللہ تعالی ذہنی یادوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں اعتراف کر لیں تو معافی مل جائے گی، وگرنہ جہنم میں جا کر تو ہر گناہگار اعتراف کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ ملک میں کہ جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس دکھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ما جاءنا نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات کو نہ سنا، ہمارے اندر لو کنا نسمع، اگر ان کی بات کو سن لیتے، او نعقل، ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ماں کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم کے جلنے والوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. معلوم ہوا کہ انسان کو گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا، دنیا میں کر لے گا، اللہ کے سامنے تو توبہ کی وجہ سے گناہ دھل جائیں گے، ورنہ جہنم میں جا کے تو ہر بندہ گناہوں کا اعتراف کرے گا ہی صحیح. اس لیے حدیث پاک میں دعا سکھائی، ابو لکا بنعمتی کا ابو ذنبی، اللہ میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ توبہ تو میں کرتی ہوں مگر میں گناہ سے بچ نہیں سکتی، میرا نفس بہت خراب ہے. بھائی میں نہیں بچ سکتی، میرا اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے. آپ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر انسان کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دیتے ہیں، انسان کی طبیعت گناہ سے اچاٹ کر دیتے ہیں، انسان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. اور ایک ایک کا بہترین طریقہ کہ آپ اگر کمزور ہیں تو کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر آپ گناہوں سے سچی توبہ کے کلمات پڑھ لیں. یہ توبہ کے کلمات کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر پڑھنا، اس کی یہ برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. قرآن مجید میں بھی رب کریم فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدھے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ مل کر توبہ تائب ہوئے، تو صحابہ نے نبی اسلام کے ہاتھ پر توبہ کی. اس لیے جو بندہ کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے وہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک گھر میں گئے، بڑے علماء کا گھر تھا. وہ عالم خود یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میرے 8 کے قریب بچے تھے، 5 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، سب عالم حافظ قاری مفتی تھے، سب نیک تھے. تین خانہ ہم آفتابش، ہر گھر کا بندہ ایک روشن ستارے کی مانند تھا. مگر کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ایسا تھا جو فرانس چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر وہ ڈہریہ بن گیا، نہ دین کو مانتا تھا نہ خدا کو مانتا تھا. اب ہم میاں بیوی راتوں کو روتے رہتے کہ یہ صرف بے نمازی ہی نہیں، یہ سرے سے کافر ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا. بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی ہم کب تک حضرت سے یہ بات چھپائیں گے، دیکھیں اگر رام کے اوپر بھی کھوڑا بن جائے تو ڈاکٹر کے سامنے تو پھر رام کو کھولنا ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی ایسی بات ہو کہ جو پوشیدہ ہو مگر شیخ کے سامنے تو اس کو بتانا پڑتا ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. تو میری بیوی کے کہنے پر میں نے ایک دن حضرت کے سامنے کہا حضرت آپ ہمارے گھر کے سب لوگوں سے اتنے خوش ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ سب بچے نیک متقی پرہیزگار ہیں، ایک اور بھی میرا بیٹا ہے آج تک آپ کے سامنے نہیں آیا، وہ دہریہ ہے، وہ فرانس چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے، دہریہ بن کر واپس آیا. ہم اپنے دل کا یہ غم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا اپنے اس بچے سے کہو میرے ساتھ مل کر کچھ کلمات پڑھ لے. چنانچہ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے اپنے بچے کو یہ سمجھایا کہ بیٹا حضرت کے ساتھ مل کے کچھ کلمات پڑھ لو. بیٹے نے کہا میں اسلام کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، میں کیا کلمات پڑھ لوں؟ حضرت نے فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا مانو کیا نہ مانو، میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میرے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو. جب ماں باپ نے خوب مجبور کیا وہ کہنے لگا اچھا میں آپ لوگوں کی خاطر یہ بات کر لیتا ہوں مگر میں دین کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا. اتنا کہنے کے باوجود اس نے ہمارے حضرت کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے. اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھنے کے بھی کچھ تاثیر ہوتی ہے. اللہ نے دل بدلنا شروع کر دیا. کرتے کرتے ایک سال کے بعد بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد وہ نیک بنا، علم حاصل کیا، اللہ کی شان حضرت سے بیعت ہوا، اور پھر 5-6 سال کے بعد حضرت نے اس کو خلافت عطا کی. الحمدللہ ہزاروں لوگ اس نوجوان کی وجہ سے نیکی کے اوپر آ گئے. ذرا غور کیجئے کہاں وہ بچہ ایمان سے محروم تھا، کہاں اللہ والے کے ساتھ توبہ کے کلمات مل کر پڑھ لیے، اللہ نے اس کو حاجی مہدی بنا دیا، اس کو دوسروں کے لیے ہدایت دینے والا بنا دیا. یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے. کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، اچھا اگر میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ بھی تو رحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا. بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رحیم ہے، وہ بخش دیں گے، لیکن اگر موت کے وقت ہمیں کلمے پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوئی پھر کیا بنے گا؟ گناہوں کی ایک بڑی تاثیر یہ بھی ہے، موت کے وقت کلمے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ہمارے ایک قریبی ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر گزارے. میری عادت تھی کہ جو بندہ بھی ہوتا تھا آخری لمحوں پر میں اسے کلمہ یاد دلاتا تھا. فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے 100 میں سے 5 ہوتے تھے جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، اور باقی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی. تو اگر موت کے وقت توفیق ہی چھین لی گئی، علماء نے لکھا ہے جو کبھی نہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں اگر زندگی میں توبہ نہ کریں تو موت کے قریب زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے. اس وقت کلمہ پڑھنا بھی کیا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی. اللہ اکبر. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے سچی توبہ کر لیں. جب انسان توبہ کے لیے تیار ہو جائے اس کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں، آئیے ان سوالوں کے جوابات بھی سن لیجیے. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے توبہ کی پھر اس کے بعد پھر گناہ سرزد ہو گیا، تو گناہ کے سرزد ہونے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جواب اس کا سن لیجئے، گناہ سے توبہ کی، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پہلی توبہ ٹوٹتی نہیں بلکہ اب دوبارہ پھر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے سیل فون میں میسیجز تھے، آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا میسج آ گیا، تو نئے میسج کے آنے سے پرانے میسج کہیں واپس تو نہیں آ جاتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے. اسی طرح توبہ سے پہلے گناہ معاف ہو چکے، اگر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا اس گناہ پر دوبارہ نئے سرے سے توبہ کرنی چاہیے. کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتی ہوں، مثال کے طور پہ میں پردہ بھی نہیں کرتی اور میرا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تعلق بھی تھا، اب میں غیر محرم مرد کے تعلق والے گناہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں تو کیا میری وہ توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی ہاں، ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے انسان توبہ کرے تو دوسرے گناہ سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ پہلے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک بے نمازی عورت ہے، بے پردہ عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں پردہ تو ابھی نہیں کر سکتی لیکن میں نماز پڑھنا شروع کر سکتی ہوں. بہت اچھا، آپ نماز شروع کر دیجئے، نماز کی برکت سے اللہ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. تو معلوم ہوا ایک گناہ کرتے ہوئے اگر دوسرے گناہ سے توبہ کی جائے تو جس گناہ سے توبہ ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کی برکت سے اللہ پہلے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، میرے دن میں بہت ساری قضا نمازیں قضا روزے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے تو زندگی کے 15 سال ہو گئے میرے نماز نہیں پڑھی، تو بھائی اگر نماز قضا باقی ہے تو روزانہ 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دیجئے، ہر دن میں اپنی جو روزانہ کی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھ لیں اور ایک نماز قضا بھی پڑھ لیں، فجر کے 2 پر، ظہر کے 4 پر، عصر کے 4 پر، مغرب کے 3، और ईशा के चार फर्ज और तीन वितर, ये कुल 17 रकतें बनती हैं। आप चाहें तो एक ही वक्त में ये 17 रकतें पढ़ लें, चाहें तो हर नमाज के बाद उनके फर्ज जो कजा थे उसको अदा कर लें। रोजाना अगर आप एक दिन की कजा नमाज करती रहीं तो 15 सालों में 15 साल की कजा नमाज भी अदा हो जाएगी। हमने बाद लोगों को देखा 20-20 साल की कजा नमाजें अदा की, कई कई साल के उन्होंने रोजे रखे, इसी तरह के सर्दी के मौसम में रोजे रखने शुरू कर दे, अल्लाह ताला आसानी फरमा देते हैं। तो कजा नमाजें और कजा रोजे कजा करने शुरू कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला के पास किस्त पहुंचने शुरू हो जाए। अगर इस दौरान भी मौत आ गई तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे ने कर्जा तो अदा करना शुरू कर दिया था, चलो बकिया मैं इसको अपनी रहमत से माफ कर देता हूँ। एक सवाल जहन में ये आता है कि मैंने तो बहुत गीबत की मुख्तलिफ औरतों की, मैं क्या करूँ? तो भाई गीबत जो है ये हुकूकुल इबाद में से है, बेहतर तो ये कि उस बंदे से माफी मांगी जाए और उसको बताया जाए कि जी अगर आपके हुकूक में मुझसे कोई कमी हो गई तो मुझे माफ कर दे। ये मत कहें कि मैंने आपके बारे में ये कहा, वरना तो दुश्मनी हो जाएगी। एक जनरल बात कर दे कि जी आप प्लीज कोई कोताही हो गई हो आपके बारे में तो मुझे माफ कर दे। शरीयत कहती है कि उसने माफ कर दिया तो भी माफ, सुन के मुस्करा पड़ी तो भी माफ, खामोशी कर ली तो भी माफ। दुनिया में माफी मांगनी बहुत आसान है। और अगर कोई बंदा ये कहे कि जी मैंने तो किसी बंदे को कत्ल किया, मैं क्या करूं? शरीयत ने कहा कि एक तो अल्लाह से माफी मांगे कि जिसके हुक्म को तोड़ा गया, दूसरा जो उसके वारिस हैं उनको किसास अदा करे, दियत अदा करे, और तीसरा जिसको कत्ल किया उस बंदे की तरफ से इस्तिग़फ़ार करे। तीन कामों के करने पर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देंगे। ये मुख्तलिफ सवालात थे जो जहन में आते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैंने तो किसी का माल चोरी किया, मैं क्या करूं? तो इस माल को वापस करना होगा। अगर वो बंदा फौत हो गया तो उसके वरसा को कर दे। अगर पता भी नहीं कि उसका वारिस कौन है तो अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे। नियत करें कि इसका सवाब जो क़यामत के दिन मिलेगा, अल्लाह उस हक वाले को उसका सवाब अता फरमा दे। तो इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होगी। ये चंद सवालात जो जहन के अंदर आते हैं उनके जवाब दे दिए गए। अब तौबा का तरीका भी सुन लीजिए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन रजुलिन यज़्निबु ज़म्बन, जो बंदा भी कोई गुनाह करता है, सुम्मा यकूम, फिर वो खड़ा होता है, फयतफ़हरु, और वो वुजू करता है, सुम्मा युसल्ली रकअतैन, फिर वो दो रकतें नमाज पढ़ता है, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर वो इस्तिग़फ़ार करता है, ग़फ़रल्लाहु लहू, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देते हैं। तो हमें दो रकत सलातु तौबा पढ़नी चाहिए, इशा के बाद भी पढ़ सकती हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकती हैं, दिन के औकात में भी पढ़ सकती हैं। जब नीयत हो गुनाह से तौबा करने की, वुजू करके दो रकत नफल पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मैं गुनाहगार बंदी आज गुनाह को छोड़ने का इरादा कर रही हूँ, मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा देना, मेरी तौबा को कबूल कर लेना। जब बंदा अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ मांगता है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक्या लिखा है, उम्मीद है कि आप इसको दिल के कानों के साथ सुनेगी। फरमाते हैं, मैं एक गली में से जा रहा था, मैंने देखा एक दरवाजा खुला, एक माँ अपने 8-9 साल के बच्चे से खफा हो रही थी, कह रही थी तू जिद्दी बन गया है, नाफरमान बन गया है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता, अच्छा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो दफा हो जाए इस घर से। माँ ने गुस्से से उस बच्चे को जो धक्का दिया, वो बच्चा घर से बाहर आकर गिरा, माँ ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं वहीं खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि होता क्या है। कहते हैं कि वो बच्चा थोड़ी देर तो रोता रहा, फिर वो खड़ा हुआ और एक तरफ उसने चलना शुरू कर दिया, जब चलते चलते गली के किनारे पर पहुंचा, कोने पर पहुंचा, तो फिर खड़ा होकर कुछ सोचने लगा, फिर आहिस्ता कदमों से वापस आ गया। अपने घर के दरवाजे पर बैठ के थका हुआ था, मार पड़ी थी, उसको नींद आ गई, वो सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने किसी जरूरत के लिए दरवाजा खोला, देखा कि बच्चा दरवाजे के ऊपर, दहलीज के ऊपर सोया हुआ है। अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, वो फिर उसको शाउट करने लगी, तुम जाके क्यों नहीं, अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी तो चले जाओ यहाँ से। जब माँ ने उसको दोबारा डांट डपट की, वो बच्चा उठा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, अम्मी जब आपने मुझे घर से धक्का दिया था, मैंने दिल में सोचा था मैं चला जाता हूँ, मैं किसी का जाकर नौकर बन जाऊंगा, मैं किसी के जूते साफ कर लूंगा, मैं किसी के घर में खाना बनाने में जो है मजदूरी कर लूंगा, मुझे कुछ खाने को भी मिल जाएगा, रहने की भी जगह मिल जाएगी। ये सोच के मैं यहाँ से चल पड़ा था, मगर जब मैं गली के कोने पर पहुंचा, मेरे जहन में ये बात आई, तुझे खाना भी मिल जाएगा, तुझे पहनने को भी मिल जाएगा, रहने को भी मिल जाएगा, लेकिन जो मोहब्बत तुझे अम्मी देती है वो मोहब्बत मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये सोच के अम्मी में वापस आ गया, मैं इसी दरवाजे पे बैठा हूँ, तुम मुझसे खफा हो या नाराज हो, तुम मुझे मारे या मुझे डांटे, अम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। जब बच्चे ने ये बात की कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कहीं नहीं जाता, माँ की मां जोश में आ गई, उसने बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगा लिया, मेरे बेटे अगर तुम ये समझते हो जो मोहब्बत मैं तुम्हें दे सकती हूँ दुनिया में कोई दूसरा नहीं दे सकता, आओ मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेरे घर में आ जाओ। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह वाक्य लिखने के बाद कहते हैं कि जिस तरह बच्चे ने माँ को ये कहा, अगर कोई गुनहगार बंदा अल्लाह के दरवाजे पर आ जाए और ये कहे इलाही अब तो कल आसीयता का, अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे दरवाजे पे हाजिर है, मुकिल्लन के सुनो के वक्त का आका, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार करता है, आपसे ये फरियाद करता है, फइन तगफिर फअंत लिज़ाका अहलुम, अल्लाह अगर आप माफ कर दें तो आपको ये बात सजती है, वइन तगफिर वइन तत्रुद समय यरहम सिवा का, अल्लाह अगर आप धक्का दे दें तो आपके अलावा कौन है रहम करने वाला। इंसान जब इस तरह अल्लाह से माफी मांगता है, फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तौबा को कबूल फरमाते हैं, गुनाहों को माफ कर लेते हैं। चुनाचे गुनाहों से तौबा किस कैफियत के साथ करनी चाहिए, इस बारे में एक वाकया सुन लीजिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। ये वाकया वहब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नकल किया है बनी इसराइल के एक नौजवान का। फरमाते हैं, काना फी ज़मन मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाबुन आकिन एक नौजवान था जो बड़ा ही बदकार था, मुसरिफुन अला नफ्सिही, अपनी जान पे बहुत जुल्म करता था। चुनाचे बस्ती वालों ने ये फैसला किया, अब अगर ये फिर बदकारी करेगा तो हम इसको इस बस्ती से निकाल देंगे। कुछ अरसा तो वो तौबा पर कायम रहा, फिर वो जिना का मुर्तकिब हुआ। चुनाचे बस्ती वालों ने उसको खूब सजा दी, मार पीट की, और मारने पीटने के बाद उसको बस्ती से धक्का दिया कि तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं, जलील करके बस्ती से उस नौजवान को निकाल दिया। फअखरजूहू मिन बैनिहिम लिसूअ फ़िलिही, उन्होंने निकाल दिया उसको बस्ती से उसके बुरे कामों की वजह से। वो नौजवान शहर के दरवाजे से आगे एक जगह चुबीराना था, रक्त से वहां जाकर रहने लग गया। सर्दी का मौसम था, उसके पास बिस्तर भी न था, पूरे कपड़े भी न थे, उसको बुखार आ गया, दवा भी न थी, खाने पीने को कोई चीज भी न थी। चुनाचे इस हाल में उस नौजवान को उस वीराने में मौत आने लगी। हुआ क्या, जब मौत आने लगी तो उसके साथ अजीब मामला हुआ। फाजरत हुल वफातु फी हरबतिन अला हाबिल बलदी, उस शहर के दरवाजे के सामने उस वीराने में उस नौजवान को मौत आ गई। फअवहल्लाहु तआला इला मूसा अलैहिस्सलाम, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولیم من اولیائی حضرت الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں پر جائیے، احضر ہو وغسل ہو وصلی علیہ، جائیے اس کو غسل دیجیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وقل لمن کثرت سیادہ، اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، یحضر جنازتہ، وہ اس بندے کا جنازہ آ کر پڑھ لے، لأغفر لہم، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، وحملہ الی اکرم مثواہ، اس کو دفن کر دیجئے تاکہ میں اپنے اس ولی کی بہت عزت افزائی کروں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کروا دیا، لوگوں اللہ کے ایک ولی کی وفات ہو گئی، جو جنازہ پڑے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فکثر الناس، لوگ بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ فلما حضروہ، جب وہاں پر حاضر ہوئے، عارفوہ، اس بندے کو پہچان لیا، فقالو، سارے لوگ کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، والفاسق، یہ تو وہی فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ پتہ جب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ہم شہداء ہی اور سچی بات کر رہے ہیں، الا انہ لما حضرت الوفات فی هذه الحرب، بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت کا وقت آیا، نظر یسرتن و یسرتن، اس نوجوان نے دائیں نظر ڈالی، بائیں نظر ڈالی، فلم یرا حبیبا، کوئی اس کا دوست پاس نہیں تھا، ولا قریبا، کوئی قریبی بھی پاس نہیں تھا، اس نے کہا، اللہ، ویرانہ ہے، نہ میری ماں پاس ہے، نہ بیوی پاس ہے، کوئی اپنا نہیں جسے میں دل کا غم سنا سکوں، یا اللہ، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، ورعا نفسہ غریبتن وحیدتن ذلیلتن، اس نے اپنے آپ کو اکیلا اور ذلیل پایا، منکترتن، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا، اب میرا یہ حال ہے، فرفا بصرہ الیہ، اس قسم کرسی کے حال میں اس نوجوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، الہی، عبدک من عبادک، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اللہ، مجھے میرے وطن سے دھکے دے کے نکال دیا گیا، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکی کا، اگر مجھے پتا ہوتا میرے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کرنے سے گھٹ جائے گی، تو میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا، ولی سلی ملجعن، اللہ، میری کوئی جائے پناہ نہیں، ولا رجاعن، مجھے کوئی امید گاہ نہیں، الا انتا، تو ہی تو ہے، وقد سمیت قیما انزلتا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا ہے، انی ان الغفور الرحیم، میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ، میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، کیا مجھے اچھا لگتا تھا میں اس نوجوان کی فریاد کو رد کر دیتا، وہو غریب علی حاضری صفتی، اور وہ پردیش کی کیفیت میں تھا اس حال میں، وقت توسل الیہ بھی، اس نے میری رحمت کے مجھ کو واسطے دیے، وتضرع بین یدیہ، میرے سامنے گڑ گڑایا، خوب رویا، وعزتی، موسیٰ علیہ السلام، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا،
اگر وہ ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی مجھ سے فریاد کرتا میں پروردگار اس کی اس قسم پرسی کی وجہ سے اور فریاد کی وجہ سے جو اتنی عاجزی سے اس نے کی میں دنیا کے سارے گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا. اللہ اکبر, اللہ کتنی کریم ہے, اتنا بڑا گناہگار جسے لوگ بستی سے نکالتے ہیں, اگر وہ بھی موت سے پہلے آپ کے سامنے فریاد کر لیتا ہے, آپ فرماتے ہیں اتنی اچھی اس نے فریاد کی, ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا, ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, انا کل غریب, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بے پناہ گاہ ہوتا ہوں, وحبیبہ, جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں, وطبیبہ, اور جس کا طبیب کوئی نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں, وراحمہ, اور جس پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس پہ رحم میں پروردگار کرتا ہوں. جب اللہ اتنے قریب ہے, اتنے مہربان ہے کہ وہ ایک گناہگار کو اپنے اولیاء کے زمرے میں شامل فرما لیتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے آج کی اس مجلس میں ہم اپنے اللہ سے سچی طور پر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, قیامت کے دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے. اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی, قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی. اللہ ہم سے تو چند کلو کا وزن نہیں اٹھایا جاتا, قیامت کے دن پہاڑوں برابر گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے. اللہ ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, قیامت کے دن تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے, ہم انسان ہیں, ہم بھول گئے, خطائیں کر بیٹھے, آج احساس ہوا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اے اللہ ہم سب کی توبہ کرتے ہیں, آپ کی رحمت کو مانگتے ہیں, اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے, اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا مانگنے سے پہلے یہ آج اس توبہ کے کچھ کلمات پڑھے گا. جو خواتین سچی توبہ کرنا چاہتی ہیں وہ ان توبہ کے کلمات کو پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں, نیت کر لیں کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزاروں گی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, یہ کلمات جو میں ابھی پڑھوں گا پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ فما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إكرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں, اب
دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی العظیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عزیز مسکین بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، خیروں کی بغیر خوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، پھٹی پھٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. کریم آقا، ہم پر رحمت کی بدل فرما، آنے والے وقت کو بھولنے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو بھولنے زندگی کا کفارہ بنا. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم، بے اولاد جو عورتیں ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ گھر میں عورتوں کو خاندانوں کی خوشیاں نصیب فرما، بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے کریم، آپ نے فرمایا اچھے گروہ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. اللہ آپ اچھے ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے، دنیا دار لوگوں کو، اگر عورتیں چل کے گھر آ جائیں قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ کی آپ کی بدیاں گھروں سے چل کے آپ کے در پر آئی بیٹھی ہیں، اللہ معافیاں مانگ رہی ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے، آئندہ نے کاری کی زندگی عطا فرما لیجئے. اللہ گناہوں کی ذلت سے ہمیں سمجھا لیجئے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، یہ مانگا ہو عطا فرما، یہ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ مستورات میں جو دعاؤں کے لیے کہا یہ کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ پائی، اللہ ان سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. ہمارے ماں باپ عزیز اقارن مشائخ جو فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، گرو کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.